أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف السجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بزرگان ملت اور برادران اسلام، حضرات محترم، آج ہم ایک ایسی ہستی کو یاد کریں گے کہ جس ہستی نے کفرستان یعنی ہندوستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت کے ساتھ ہندوستان آ کر اپنی زندگی کا سارا حصہ تبلیغ اسلام میں لگایا۔ نہ صرف یہ کہ خود دین اسلام کے لیے عملی جد و جہد کی، بلکہ دوسرے مشائخ کے ساتھ مل کر اور خود اپنے مریدین اور خلفاء کو تیار کر کے بر صغیر یعنی انڈو پاکستان کے گوشے گوشے میں دین اسلام کا کام عام کیا۔ وہ ہندوستان کے جہاں جانوروں کی پوجا تھی، حشرات الارض کی پوجا تھی، درختوں کی عبادت تھی، گائے کی عبادت تھی، اس کے گوبر کو سجدہ تھا، آپ کی صحیح و کوشش سے وہی قوم سینکڑوں خداؤں سے دامن چھڑا کر ایک رب سے وابستہ ہو گئی۔ یقیناً ہندو پاکستان کے تمام مسلمانوں پر آپ کا احسان ہے، اور قرآن مجید میں آیا کہ بہتر مومن وہی ہے جو اپنے بڑوں کا احسان مانے۔ یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، احسان کا ماننا۔ تو لہذا چونکہ ہمارے آبا و اجداد پر ان صوفیہ کرام کا احسان ہے کہ آج ہندو پاکستان کے اندر سینکڑوں مساجد اور لاکھوں مسلمان موجود ہیں، یہ صرف صوفیہ کرام کا صدقہ ہے، لہذا ان کی اس صحیح و کوشش کو آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج آپ کی سیرت، آپ کے کارنامے اور آپ کی حیات کے کچھ گوشوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، یہ کسی ایک خاص خطے، ایک قوم، ایک ملک کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلم انسان موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر بنا کر بھی بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھی بھیجا ہے۔ لہذا جب نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ ہر قوم، ہر ملک کی طرف نبی بنا کر مبعوث ہوئے، تو اولیاء کرام نے اپنی خانقاہوں میں بڑی یکسوئی کے ساتھ ایسے مبلغ تیار کیے، ایسے شہسوار تیار کیے، ایسے خطیب تیار کیے، ایسے اولیاء کاملین، متقین اور مومنین تیار کیے کہ جو شمشیر بے نیام بن کر کفرستان میں جا کر اللہ کی توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو عام کرتے رہے۔ انہی شہسواروں میں ایک شہسوار جس کو ساری دنیا خواجہ خواجگان، سلطان الہند، قطب المشائخ، معین الدین السنجری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 14 رجب بمطابق 530 ہجری 18 اپریل 1139 عیسوی سنجر میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد کا نام سید غیاث الدین حسن آپ کے والد کا نام تھا، اور اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چچا زاد بہن بھی تھی، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام الورا ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام نامی تھا، یعنی آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید تھے، فاطمی سید جس کو کہا جائے. لہذا 16ویں پشت میں آپ کا شجرہ ہر کتاب میں موجود ہے، کوئی یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے، 16ویں پشت میں آپ کا شجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. مختصر کرتے ہوئے میں آتا ہوں، چونکہ تقریر میری کچھ طویل ہے، میں چاہتا ہوں اپنے وقت ختم کر سکے، میں بہت سی چیزیں چھوڑتا ہوں. 20 سال آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، وہیں آپ نے بیعت کی. بیعت کا واقعہ میں گزشتہ جب میری تقریر ہوئی تھی اس میں بتا چکا، آج نہیں بتاتا کس طرح آپ بیعت ہوئے. آپ بیعت ہوئے اور بیعت میں ہونے کے بعد 20 سال آپ نے خدمت کی، اور یہ 20 سال کیسے خدمت کیے، اللہ ایک مرید ایک سالک کے لیے آپ کا طریقہ بڑا ایک رہنمائی ہے عطا کر. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ تھے جو سیاحی کرتے رہتے تھے مختلف علاقوں کی، ایک جگہ نہیں رکتے تھے. لہذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا سارا سفری سامان بشمول کھانا اور کھانے کی انگیٹھی یہ سب اپنی پشت اور ہاتھوں میں پکڑ کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. جب پیر کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی اسی وقت حاضر کر دیا کرتے، کھانا گرم دیا کرتے تھے، وضو کروانا، مسلح بچھانا، آرام کرنے کے لیے بستر دینا، مسواک دینا، یہ سارے کام جو سفر میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی. ایسے تھوڑی معین الہند سلطان الہند کا خطاب مل گیا، بڑی محنت کی. ہم تو آج اپنے پیر کے پاس اگر تو جاتے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، گئے بھی تو آدھے گھنٹے بعد گھبراہٹ ہونے لگتی کہ بس یہ چھوڑیں جان چھوڑیں یا چھٹو بھاگوں یا عجیب سی صورت حال ہے. تو ہمیں پھر وہی ہمارے معاملات ہیں جیسے ہم ہیں. پیر پیر کا قصور نہیں، پیر تو ہوتے ہی کامل ہے، قصور مرید کا ہوتا ہے. مرید کی زمینی وہ صلاحیت نہیں رکھتی جو پیر کی جو معاملات ہیں اس کو جذب کر سکے. بارش برستی ہے نا، پہاڑ پر بھی برستی ہے، کیچڑ پہ بھی برستی ہے، کھیتوں پر بھی برستی ہے. تو بارش کا کیا قصور اگر کیچڑ میں مزید بدبو ہو گئی، بارش کا کیا قصور اگر پہاڑ پر برس کر بہ گئی. بارش کا تو کام فیض دینا ہے، اب دل ہی کی زمین بہتر نہ ہو تو بارش کو کوئی قصوروار نہیں کہہ سکتا. ان اولیاء کرام کی تو مجالس، ان کی محفل، ان کا دیدار، ان کی صحبت ہر چیز برکت کی حامل ہوتی ہے، ہر چیز برکت کی. کچھ ہم میں ہی اندر خرابی ہوتی ہے، ہم میں ہی اندر خرابی ہوتی ہے. 20 سال خدمت میں رہے، اس سے قبل یہ 20 سال لگانے سے قبل 20 سال ایک اور جگہ آپ نے لگائے وہ میں بتاتا ہوں. 20 سال آپ نے دینی علوم میں حاصل لگائے، یعنی پہلے آپ نے حفظ قرآن، اس وقت کی تمام مروجہ تعلیم حضرت علامہ حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں، آپ کے استاد تھے. مختلف مدارس میں آپ نے 20 سال علم حاصل کیا. جب آپ شریعت کو ٹھیک ٹھاک سمجھنے لگے، عالم باعمل ہوئے، تب آپ نے جا کے مرشد کامل کا ہاتھ پکڑا، اب آپ نے روحانیت حاصل کرنا شروع. لہذا یہ 40 سال ہوئے. اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ مکہ چلنا ہے. یہاں سے آپ کی کتاب ہے انیس الارواح, جو آپ نے اپنے پیر و مرشد کے واقعات اور ان کے ملفوظات کو مرتب کیا. انیس ال کس نے مرتب کیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر صاحب مجھے لے گئے مکہ, اور لے جانے کے بعد میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر دیا, میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کیا, اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے لیے دعائیں کرنا شروع کی, مناجات کرنا شروع کی. کہتے ہیں کہ اتنی مناجات کی کہ ایک آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے. یہ آپ نے خود واقعہ درج کیا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد میرے پیر و مرشد کہاں لے گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار گئے. کہتے ہیں حضور کی جالیوں کے پاس کھڑا کر کے مجھے کہا سلام عرض کرو. میں نے سلام عرض کیا. کہتے ہیں جب سلام عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, تو اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بہروبر, وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بہروبر, بہروبر خشکی اور تری کا مشائخ. کہتے ہیں جب یہ جواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو میرے مرشد نے کہا اے معین الدین اب تو درجہ کمال پر پہنچ گیا ہے, اللہ نے بھی منظوری دے دی اور اس کے حبیب نے بھی منظوری دے دی. کہا اس کے بعد مجھے حکم ہوا دربار رسالت سے کہ ہندوستان چلے جاؤ. بس وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے ہندوستان کے لیے. جب آپ دینی اور روحانی علوم میں درجہ کمال پر پہنچ گئے, تو آپ کو ایک ایسے علاقے کے لیے منتخب کیا گیا جو علاقہ کفرستان تھا, جہاں انسانیت صرف مذہبی معاملے ہی میں اتنی نہیں گری ہوئی تھی کہ گوبر کو بھی مقدس سمجھتی تھی, وہاں انسانی اقدار مختلف طبقات میں انسان بٹے ہوئے تھے. برہمن تھے, راجپوت تھے, اچھوت تھے, یعنی انسانیت بھی انتہائی تذلیل کی زندگی گزار رہی تھی, اور مذہبی طور پر تو اتنی بدتر صورتحال تھی کہ گوبر کو بھی مقدس مانا جاتا تھا. ایسی خطرناک صورتحال میں آپ کو کنواں کے چاہیے. یہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے آپ کی سیرت کا یہ گوشہ بڑا زبردست ہے. ہمارے لیے تو آج سہولت ہی سہولت ہے. ہم تو پہلے کام سے پہلے وسائل تلاش کرتے ہیں کہ وسائل ہیں نہیں. یہ اللہ والے وسائل نہیں, اللہ کی تائید, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور مرشد کی دعائیں اپنے ساتھ رکھتے تھے. وسائل خود پیدا ہوں گے, ہمت تو کرو کوشش. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ ایک انسان عمرے کی تو عمرے کا تو شوق رکھتا ہے, حج بیت اللہ کی تو بڑی جناب اس کے اندر محبتیں انگڑائیاں لے رہی ہیں, مگر وہ عملی جدوجہد نہیں کر رہا, نہ پاسپورٹ بنا رہا ہے, نہ کوئی بی سی ڈالتا ہے, نہ کوئی پیسے جمع کرتا ہے, بس جناب روتا رہتا ہے میں بارہ سالات میں پہنچ جاؤں. او بھائی عملی طور پہ کچھ کرو تو صحیح, تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولے گا. تو یہ بڑی بنیادی بات, ایک ایسے علاقے کا حکم ہوا, ایک ایسے علاقے کا. میں یہاں پر روک کر, کیونکہ یہ بات آپ حضرات الحمدللہ اہل عقیدہ ہیں, اس سے ایمان مستحکم ہوتا ہے, اس لیے یہ باتیں بیچ میں میں بیان کرتا ہوں. میں تھوڑا سا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں آپ کو بتاؤں. میرے پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, امرتسر 1919 کی پیدائش ہے آپ کی, امرتسر یہاں جے پور کی, جے پور پھر امرتسر آئے, امرتسر سے مقبوضہ کشمیر, مقبوضہ کشمیر سے امرتسر, امرتسر میں آپ کے والد کا مزار ہے, مفتی جلال الدین چشتی آپ کا والد کا نام تھا, کتابی کی تصنیف فرمائی, وہاں سے پھر لاہور. آپ کے پیر و مرشد سید ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن شاگردوں کو یعنی رات کو آپ بلایا کرتے تھے, اور جو خطوط ہندوستان سے آتے تھے میرے دادا مرشد پڑھ کے سنایا کرتے تھے فاضل بریلوی کو, وہ خدمت تھی آپ کے ذمے. میرے دادا مرشد نے میرے پیر صاحب کو کہا کہ ریاض الدین صاحب آپ کراچی چلے جائیے, और कराची जाके आपको मार्टन रोड में काम करना है। पीर का हुक्म था आदम, उस वक्त इतनी खतरनाक सूरत हाल थी, ये आप आज से 60 साल पीछे चले जाइए, कोई नाकवानी से वाकिफ ही नहीं था, कुल पाकिस्तान महफिल नाक का तस्वुर ही नहीं था, नाक क्या है किसी को इल्म ही नहीं था, और जिस मस्जिद में भेजे गए वो भी किसी और अकीदे की मस्जिद, वो मस्जिद अकीदे की भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, एक इतना बड़ा आलिम दीन जिसका नाम अल्लामा रियाजुद्दीन सुहरवर्दी है, अपने बच्चों की किफालत के लिए उस मस्जिद में इमामत थी, पैसे नहीं मिलते थे, सब्जी का ठेला लगाया। एक प्राइवेट स्कूल जो डेंस हॉल में अभी भी है, वहां बच्चों को पढ़ाया। कत्ल की धमकियां, मुकदमाबाजी, मुकदमे किए जाते थे, पैसे नहीं थे, दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया, लेकिन चूंकि मुर्शिद का हुक्म था, कहा शाह साहब ये मस्जिद नहीं छोड़नी है, अगर आपने मस्जिद छोड़ी तो कल कयामत के दिन मेरा हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। इस मस्जिद मेरे पीर साहब ने मुझसे कहा एक दफा, क्या कहते हैं, मैं अपने मुर्शिद को रो रो कर खत लिखता था कि हजरत बुला लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को बड़े बड़े छुरे लेकर आते हैं कत्ल करने। कहते हैं क्या शाह साहब, अगर आपने मस्जिद छोड़ी, फकीर की दुआएं आपके साथ हैं, आप मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। फिर वक्त ने साबित किया कि आज वही बगदादी मस्जिद है, वही अल्लामा रियाजुद्दीन सुहरवर्दी हैं और वही नात का एक शोहरा है। तो अल्लाह वालों की नजर एक ऐसे इलाके में भेजना जो कुफरिस्तान था, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को, जहां हर शख्स दुश्मन था, मगर चूंकि बारगाह रिसालत से मंजूरी थी और मुर्शिद की दुआएं थी, वही हिंदुस्तान है और वही अजमेर है। मगर आज ख्वाजा हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे न सिर्फ ये के मुसलमान, हिंदू भी वहां पर आकर हाजिरी देता है। ये होती अल्लाह वालों की नजर, ये होता है अल्लाह वालों का पैगाम कि डरो मत, जब परवरदिगार आलम उसका रसूल और अल्लाह वाले जब तुम्हें दुआओं के सहारे में भेजे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बीगा नहीं कर सकती। फरमाते हैं कि वहां से आपका फिर सफर शुरू होता है और आप मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए लाहौर तशरीफ लाते हैं। अब लाहौर तशरीफ लाना, यकीनन आप तो इराक और दूसरे इलाके से तशरीफ लाए थे, लाहौर का तशरीफ लाना, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें लिखी हैं, 40 दिन आपने चिल्ला किया और चिल्ला भी कहां किया, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में। आप चिल्लागा कहां है, कदमों में है। मेरा अपना जाती शायद गुमान यह है, हो सकता है, यकीन तो है कि शायद ये कि यहां चिल्ला इसलिए किया, जहां फैज और बरकात हासिल करने थे वहां हिंदुस्तान की सरजमीन के ताजवर से इजाजत मतलूब थी कि हुजूर आपकी बारगाह में आ गए हूं, दीन का काम करना चाहता हूं, ये आपकी सरजमीन है, दाता आप ही हैं, दाता गंजबक सारे हिंदो पाक में आप ही का नाम है, आप ही के आप ही का खजाना है, बस आपसे इजाजत लेने ये गुलाम आया है, आपके कदमों में बैठा है, बस आप इजाजत फरमाइए ताकि कुफरिस्तान में दीन का काम कर सकूं। किले के बाद आप फिर मुल्तान और फिर आप परायरात अजमेर तशरीफ ले जाते हैं। अजमेर जाने के बाद आपके बारे में आता है कि आपने सबसे पहले वहां का जायजा लिया, सियासी, मजहबी और समाजी। सियासी तौर पर तो जो अजमेर था, ये जो हिंदू साम्राज्य थे, हिंदू जो बादशाह थे, उनका ये दारुल खिलाफा था अजमेर, खुसूसन उस वक्त का बादशाह पृथ्वीराज चौहान, इंतहाई जालिम आदमी। ये चूंकि कैपिटल था लिहाजा हिंदू दूर दूर से यहां पर आकर बड़ी मन्नतें चढ़ाया करते थे, बहुत यहां पर इबादत होती थी, एक झील भी बड़ी मुकद्दस थी अना सागर के नाम से, बड़ा मोहतरम इलाका, आपने इसी को मरकज बनाया। देखिए अल्लाह वालों का वो देखें आप, बेबाकी और निडरपन देखें, कितने निडर होते थे, कहते इसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया, वो किसी से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, तबलीग के लिए मरकज भी बनाया तो उनके दारुल खिलाफा को मरकज बनाया अजमेर को, ये आपका कमाल। सियासी तौर पर ये सूरत है, मजहबी तौर पर यह सूरत हाल, जैसे मैंने कहा कि इतने गिरे हुए कि गोबर को भी मुकद्दस समझें, गाय को भी इबादत करें, और समाजी तौर पर तीन तबकात में बटे हुए, ब्राह्मण, राजपूत और अछूत। अछूत के बारे में इंतहाई البیرونی کی کتاب الہند، تفصیل میں میں نہیں جاتا، آپ اس وقت کا پڑھیں ہندوستان کا نقشہ، کتنا دردناک نقشہ اس نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، سیاحت البیرونی، اب بتایا جناب کیسا ظلم و ستم ہوتا تھا. اور آج بھی جدید جو رپورٹس ہیں آج بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہندو جو اس وقت کے جو راج جو نچلی ذات کے ہندو ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا ہے. آپ نے اس قوم کے سامنے دو طرح کا انقلاب برپا کیا، تین محاذ پر آپ نے لڑائی شروع کی، تینوں محاذ. سب سے پہلا محاذ تو یہ تھا کہ آپ نے سیاسی تبدیلی کے لیے کام شروع کیا کہ براہ راست پرتھوی راج چوہان کو آپ نے چیلنج کیا، آپ سے کیپٹل میں بیٹھ کر اس کے مذہب کے خلاف کام کریں گے تو یہی تو لڑائی ہے. دوسرا آپ نے کام یہ کیا کہ جو مذہبی اونچ نیچ تھی اس کے خلاف آواز بلند کی، توحید کا خوبصورت درس دیا کہ لوگوں اسلام کو قبول کر لو، یہاں محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے، یہاں نہ کوئی راجپوت ہے نہ برہمن ہے نہ کوئی نچلی ذات کا، بلکہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہیں. یہ آپ نے دعوت، اور سماجی طور پر حقوق العباد کے حوالے سے آپ نے زبردست مہم شروع کی. جو آپ کے پاس جس کام کے لیے آتا تھا، آپ کی کرامت تھی، آپ مسلح اٹھاتے ہاتھ ڈالتے جو کچھ ہاتھ میں آتا عطا کر دیا کرتے تھے. کوئی شادی کے لیے چلا آ رہا ہے، کوئی کسی بیماری کے لیے چلا آ رہا ہے، کس کس تکالیف کے لیے چلے آ رہے ہیں، آپ یہ ہرگز نہیں پوچھتے تھے کہ تیرا تعلق کس مذہب کس مسلک سے ہے، بس آپ اپنا منصب کا خیال رکھتے ہوئے دکھی انسانیت کے کام آتے تھے. یہی اللہ والوں کا درس ہے. آج بھی خانقاہیں یہی سب سے بڑی کام کرتی ہیں. مسجد میں تو شاید پابندی ہے کسی اور کے آنے کی، لیکن اللہ والوں کی خانقاہ میں کسی کی پابندی نہیں. وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ کس مسلک کا ہے، کس مذہب کا ہے، کیوں مانگنے چلا آ رہا ہے، بس یہ اللہ والے عطا کرتے ہیں. یہ آپ نے کام شروع کیا، نتیجتاً دعوت اسلام انتہائی تیزی سے پھیلی. آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ، جو آپ کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب خواجگاہ حضرت خواجہ مولی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اجمیر میں قدم رکھا تو لوگ اس کثرت کے ساتھ مسلمان ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہ تھی. پھر تیزی سے جب اسلام پھیلا، تیزی سے پھیلا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پرتھوی راج چوہان خاموش بیٹھتا؟ اس نے اور اس کے درباریوں نے اس وقت کی ایک عظیم طاقت، بڑی طاقت کا سہارا لیا. وہ طاقت کیا تھی؟ سفلی، جادو، سحر، اس کی طاقت کا سہارا لیا. لیکن ایک اللہ والے کے سامنے یہ چیزیں حقیر ہیں، بالکل حقیر ہیں. نتیجتاً کئی سفلی اور جادو کرنے والے تائب ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد جب یہ نفرت اور بڑھ گئی تو ایک شخص جس نے اسلام قبول کیا تو کہتے ہیں کہ اس کو پرتھوی راج چوہان اس کے نے انتہائی سخت اذیتیں دی کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، لیکن وہ نہ مانا اور حضرت کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا اور اس نے اپنی ایسی دردناک کہانی بیان کی کہ حضرت کو غضب آ گیا. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں بے اختیار بے ساختہ کے منہ سے جملہ نکلا کہ یہ پرتھوی راج چوہان بہت جلد زندہ گرفتار ہوگا اور قتل کر دیا جائے گا. بس آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا تو کہتے ہیں سیر الاقطاب کتاب کا نام ہے، اس کا مصنف لکھتے ہیں کہ اس وقت شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ کر کے شکست کھا کر واپس جا چکا تھا. شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ کر کے شکست کھا کر واپس جا چکا تھا، خراسان میں موجود تھا. ایک رات سویا تو دیکھتا ہے اگر خواجہ خواجگاہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ خواب میں موجود ہیں، کھڑے ہیں. فرماتے ہیں شہاب الدین اللہ تعالی نے ہندوستان کی سلطنت تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، تو اس کی طرف توجہ دے. بس ایک اللہ والے کا اشارہ تھا. یہ واپس پلٹا تیاری کے ساتھ اور تراوڑی ایک علاقہ وہاں پر زبردست مارکا ہوا، زبردست لڑائی ہوئی مسلم فوج اور پرتھوی راج چوہان کے درمیان. بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہ حضرت کے قول کے مطابق زندہ گرفتار ہوا، مارا نہیں گیا، زندہ گرفتار ہوا، اور زندہ گرفتار ہونے کے بعد قتل کر دیا گیا. بعد میں جب کسی نے بتایا کہ فلا مقام پر ایک اللہ والا موجود ہے, شہاب الدین غوری وہاں گیا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یہ تو وہی اللہ والا ہے جس نے مجھے خواب میں ہندوستان کی سلطنت عطا کی تھی, یہ تو وہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, 3 دن تک آپ کی بارگاہ میں رہا شہاب الدین غوری اور نماز بھی پڑھی. شہاب الدین غوری نے جب سیاسی اقتدار حاصل کر لیا ہندوستان میں, اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا, یعنی تبلیغ اب آسانی سے ہونے لگی, اور جب تبلیغ آسانی سے ہوئی مسلمان آزادانہ حرکت کرنے لگے تو پھر بہت تیزی سے ہندوستانی شمالی ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا. لہذا اس کی تیزی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 90 لاکھ انسانوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, اس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا. اب دیکھیے آپ, میں اپنے وقت کو بڑا مختصر کر کے, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, اس میں سے بھی چیزیں مجھے چھوڑنی پڑ رہی, میں صرف آپ کے پاس آتا ہوں اس عنوان کی طرف کہ جہاں آپ کے مزار مبارک پہ کن کن اللہ کے بڑے بڑے جیت لوگوں نے حاضری دی. یہ بڑا اہم موضوع ہے, اس کو غور سے سنیے. میری تقریر کا یہ حصہ بہت اہم ہے جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کون کون لوگ تھے جو حضرت کی بارگاہ میں آئے, اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں مذہبی لوگ بھی ہیں, کون؟ اچھا, یہ جتنے لوگوں نے بھی حاضری دی سب نے خواجہ صاحب کے دربار پہ کام بھی کروایا ہے. میں اپنی تقریر میں وہ سارا کام بتا چکا ہوں, اس سے پہلے میری ایک تقریر جو ہوئی تھی پچھلے سال, وہ کام نہیں بتاؤں گا, بس یہ بتاؤں گا کس کس نے حاضریاں دی. اس میں سلطان جلال الدین خلجی نے آپ کے مزار پہ حاضری دی, دوسرا شہنشاہ جلال الدین اکبر, یہ ننگے پیر آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. اس کے علاوہ سلطان نور الدین جہانگیر, یہ بھی آپ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے. جہانگیر کا بیٹا فرزند شاہ جہاں, انتہائی متقی تہجد گزار. جب دہلی کی جامع مسجد بنی ہے تو اعلان ہوا تھا کہ اس کا افتتاح وہ کرے گا جس نے تہجد نہ چھوڑی ہو. کوئی نہیں نکلا تھا, کوئی اس مجمعے میں کوئی ایسا نہیں تھا, لہذا بالآخر شاہ جہاں باہر نکلے اور دہلی کی جامع مسجد کا افتتاح کیا تھا. جس شخص نے زندگی میں کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو وہ آپ کے دربار پر حاضر دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر, یہ تھے مختلف بادشاہ جنہوں نے آپ کے مزار پہ حاضری دی. اب آئیے دیندار لوگ کون کون. آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمتہ اللہ علیہ اکثر آپ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے. پھر آپ کے خلیفہ بختیار الدین کاکی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ کون, حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ پاک پٹن شریف. کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, ہاتھ میں مسلح تھا, جو سلسلہ چشت میں سلسلے وار چلتا ہے, ہاتھ میں مسلح گلے میں قرآن. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا, قرآن بھی پڑھتا تھا نمازی بھی پڑھتا تھا. ایک دن قرآن پڑھتے پڑھتے ایک لفظ بھول گیا, قبر سے آواز آئی کہ ایک لفظ بھول گئے اس کی تو تلاوت کر کے جاؤ. کہتے ہیں میں نے دوبارہ اس آیت کو پڑھا اور جب وہ لفظ پڑھ کے چلا گیا تو قبر سے آواز آئی کہ فرما بردار بیٹے اسی طرح سے ہوا کرتے ہیں, فرما بردار بیٹے اسی طرح سے ہوا کرتے ہیں, قبر سے آواز آئی, لائق فرزند اسی طرح سے ہوا کرتے ہیں. آگے اور کون سے بزرگ نے حاضری دی, مخدوم جلال الدین بخاری, مخدوم جہانیہ جہاں گشت سہروردی رحمت اللہ علیہ, آپ کا مزار اچھ ملتان شریف کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے دربار میں جب گیا اور میں نے جب آپ کو سلام کیا تو قبر مبارک سے جواب آیا وعلیکم السلام. فرمایا حضرت آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں قبر سے ہاتھ آیا اور میں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا. یہ مخدوم جہاں جانی ابھی رحمت اللہ علیہ, یہ کوئی چھوٹے معمولی نام نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کے دربار پر حاضری دی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ. کتنے عظیم لوگوں نے مجدد الف ثانی کا بھی بتا دوں. کہتے ہیں گرمیوں کے دن تھے, عمر کا آخری حصہ تھا, شدید گرمی رمضان تھے. کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی مسجد چھوٹی تھی, نمازی زیادہ تھے, کا شدید گرمی تھی, کا تراویوں کے کھڑے ہونے سے پہلے بڑا حق تھا, میں نے اللہ کی بارگاہ میں حق اٹھایا کہ پروردگار عالم بارش کر دے. کہتے ہیں امام صاحب نے سپارہ ختم نہیں کیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی. یہاں تک جب آپ نے سماعت فرما لیا تو اب میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات کرنے لگوں. میں ایک حدیث پیش کروں گا, ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا اور ایک تفسیر میرے پاس موجود ہے, اس کی ایک کوٹیشن پڑھوں گا آپ کے سامنے. سب سے پہلے حدیث سماعت فرمائیے, کہیں سے نہیں لایا, امام بخاری, باب ہے 1026, باب کو یاد کر لیں, 1026 باب ہے. باب کا نام کیا ہے؟ قتل الخوارجی والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم. حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں, فرماتے ہیں خارجیوں کو مخلوق خدا کا آپ بدترین طبقہ تصور کرتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. بخاری کی ہے حدیث, کوٹیشن دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر خارجیوں کو مخلوق کا سب سے بدترین طبقہ تصور کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ یہ وہ آیات پرانی نکال کر لاتے ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئی اور انہیں مومنوں پر چسپا کرتے ہیں. آیتیں تو کفار کے لیے اتری ہیں, لگاتے کس پر ہیں؟ مسلمانوں پر. آگے بات سمجھ میں. اب قرآن کی آیت پر آتے ہیں. قرآن کی آیت سماعت فرمائیے, سورہ یونس آیت نمبر 35. قل هل من شرکائی, یہاں سے پڑھتا ہوں, قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل اللہ یهدی للحق فمن یهدی الی الحق احق ان یتبع. ترجمہ سماعت فرمائیے, آپ پوچھئے اے رسول, آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے؟ فرمائیے ان لوگوں سے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے, تو ایسا جو راہ دکھائے حق کی وہی مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. آپ ان سے پوچھئے, مشرکین سے, کہ اللہ کے سوا کوئی رہنمائی کر سکتا ہے تمہاری؟ تو اسی کی پیروی کرو جو تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے. اب اس آیت میں, اسی آیت کے ضمن میں میں ایک مطلب کے عالم, میں نام نہیں لیتا, انتشار پھیلانا میرا مقصد نہیں ہے, میں حق, جھوٹ اور سچ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے مسئلے کے عالم, کتاب میرے پاس ہے, اس آیت کی شرح بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ کیسا بے ڈھنگا فیصلہ کرتے ہو کہ ایک عاجز بے بس کو اللہ عز و جل قادر مطلق کا شریک بناتے ہو, جس کے ہاتھ میں نہ منفعت ہے نہ نقصان, نہ ہدایت ہے نہ دلالت, اتنے یہ کہ جن کو تم پوچھتے ہو بعض ان میں ذبیل عقل ہیں, جس جیسے فرشتے, انبیاء, اولیاء وغیرہ. جبکہ عرب کے مشرکین اہل مکہ کو پوچھتے تھے, ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے, نصارہ مسیح کو اور یہودی عزیر کو پوچھتے تھے, خدا کا بیٹا کہتے تھے, اور ہندوستان کے مشرک نظام الدین اولیاء کو پوچھتے ہیں. یہ دیکھ سکتے نظام ہے ہندوستان کے مشرک. اب اس میں کون کون ہو گیا؟ اس میں مجلد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے, اس میں بختیار الدین کاکی آ گئے, اس میں وہ سارے سلاطین آ گئے جو تہجد گزار تھے. ہندوستان کے مشرک نظام الدین اولیاء کو پوچھتے ہیں. یہ ہے حضرات محترم قرآن کے ساتھ بدیانتی. یہ اسی قسم کی غلط تفاسیر ہے جو آپ اس ملک کے اندر, جو اب آپ انتشار دیکھ رہے ہیں, فرقہ واریت, انتشار, مسلمانوں کو لڑوانا, مسلمانوں میں گروہ بندی کروانا. قرآن مجید نے ایسے علماء کی سخت گرفت کی ہے جن علماء نے مسلمانوں کو انتشار میں پیدا کیا, مسلمانوں میں گروہ بندیاں کروائی, مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹا, مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر دیا. وہ قرآن کی آیت جو مشرکین مکہ کے لیے, جس کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بولتے ہو, ایسی بدیان تھی, ایسی خیانت. یہ میں نے نام نہیں لیا ہے اس لیے کہ میں انتشار نہیں کرنا چاہتا, لیکن حقیقت آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں جو کدی, جو انتشار, جو اندھا پن آ گیا ہے اور ہٹ ڈرمی آ گئی ہے, پروردگار عالم اس اندھیرے کو اٹھائے اور حق کو باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نہ